السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ مریم مکی سورت ہے، اور یہ بھی تقریباً اسی دور کی نازل ہوئی سورت ہے جس میں سورہ کہف نازل ہوئی تھی. دونوں کا نزول کا دور تقریباً ایک ہی سا ہے، کیونکہ بعض روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہو رہے تھے مکہ میں، اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ وہاں کا بادشاہ عادل ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے عدل کی گواہی دی تھی. اور ہجرت حبشہ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً نبوت کے پانچویں سال پیش آئی تھی. تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ بطور ایک تحفے کے یا بطور ایک زادہ راہ کے سورہ مریم ان مہاجرین حبشہ کے ساتھ دی گئی، کیونکہ یہی سورت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پڑھ کر سنائی تھی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ قرآن کا نزول ہوتا جا رہا تھا، آگے آگے صورتیں اور آیتیں مزید بڑھتی جا رہی تھیں، اسی طرح سے مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا. مکہ کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں سے کسی نہ کسی ایک فرد نے اسلام قبول نہ کیا ہو، اور گھر گھر اس بنا پر ایک طرح سے کوہرام مچا تھا. دوسری طرف کفار مکہ کے ظلم و ستم بڑھتے جا رہے تھے. مذاق اڑانا، تذلیل کرنا، خوف دلانا، الزامات، اسلام کو دبانے کی ہر قسم کی کوشش ان لوگوں نے روا رکھی تھی. ظلم و ستم، مار پیٹ، معاش کے لیے مسلمانوں کو تنگ کرنا، اور ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے جو نئے نئے مسلمان لوگ تھے ان کو پکڑ کر ستانا شروع کر دیا تھا. یا تو قید کر رہے تھے، یا تکلیفیں دے رہے تھے، یا بھوکا رکھ رہے تھے، اور اس میں خصوصاً جو غلام طبقے کے لوگ تھے ان کے اوپر زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا. آپ کو جیسے معلوم ہی ہوگا، مثلاً بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، ام عبیس، زنیرہ، عمار بن یاسر، خباب بن ارت وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا، مار مار کر ان کا یہ حال کیا جاتا کہ وہ لوگ نڈھال ہو جاتے، یا تو بند کر دیتے ان کو، تپتی ہوئی ریت اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا. بعض اوقات تو یہاں تک کیا گیا کہ سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھنٹوں تڑپایا جاتا. جو لوگ پیشاور تھے ان سے کام لے لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بہت ہی مشہور روایت ہے ان کی، اور دونوں میں بخاری اور مسلم میں ہے، کہ ان کا جو مالک تھا ان سے کام کرواتا رہا، لوہے کا کام، آس بن وائل نے، اور جب اجرت لینے کی بات آئی تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے. پھر جو مسلمان تھے ان کی تجارت کو نقصان پہنچایا جاتا، یعنی کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا نہیں رکھا تھا مسلمانوں کو تکلیف دینے کا. تو جب حالت اس طرح سے ناقابل برداشت ہو گئے اور یہ حال ہو گیا کہ مسلمانوں کو ایذائیں دی جانے لگی، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبش چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اور وہ بھلائی کی سرزمین ہے. جب تک اللہ تمہاری اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو. اسی ارشاد کی بنا پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنا پر، 11 مردوں اور 4 خواتین نے حبش کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہجرت اسی طرح سے آسانی سے ہو گئی ہوگی؟ نہیں، بلکہ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا. جو گھر والے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنے اپنے گھر والوں کا، اور جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بھی پیچھا کیا. یعنی ان کا یہ مقصد تھا کہ مسلمان کسی طرح جانے نہ پائے، یعنی ہمارے ظلم ستم سے دور نہ ہونے پائے. تو آخر تک انہوں نے کوشش کی، لیکن بہرحال مسلمانوں کو وہاں پر ایک جہاز مل گیا. اور ابھی بھی اگر آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ بات. کہا جاتا ہے کہ شعیبہ ایک مقام ہے وہاں پر بندرگاہ، ان کو وہاں پر اسی وقت حبشہ کے لیے ایک کشتی مل گئی اور وہ لوگ گرفتار ہونے سے بچ گئے. چند مہینے گزرے تھے کہ پھر مزید کچھ اور لوگوں نے ہجرت کا ارادہ کیا. اب اس دفعہ جو لوگ تھے اس میں زیادہ لوگ شامل تھے، تقریباً 83 مرد اور 11 عورتیں، اور اس میں سارے عرب نہیں تھے. یعنی صرف مکہ ہی کے رہنے والے نہیں تھے یا عرب کے رہنے والے ہی نہیں تھے، بلکہ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو غیر قریشی مسلمان تھے، صرف قریش کے نہیں تھے، عرب کے تھے لیکن قریش کے نہیں تھے. اور صرف 40 آدمی مکہ میں رہ گئے. اب آپ سوچیں کہ کیا حال ہوا ہوگا کفار مکہ کا. یعنی اس ہجرت کی وجہ سے مکے کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا. قریش کے بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے گھر کے لوگوں نے، کسی کا بچہ، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، ان لوگوں نے ہجرت نہ کی ہو. ہر گھر کا چشم چراغ اس میں موجود تھا. کسی کا بیٹا گیا، کسی کا داماد، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی، کسی کی بہن. کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کے بھائی سلمہ بن ہشام، اس کے چچازاد بھائی ہشام بن ابی حذیفہ، عیاش بن ابی ربیہ، اور ان کی چچازاد بہن حضرت ام سلمہ، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ، عتبہ کے بیٹے اور ہند کے سگے بھائی ابو حذیفہ، یعنی یہ بڑے بڑے سرداران جو تھے ان کے گھروں کے بھی لوگ نکل کر چلے گئے. اب آپ دیکھیں، یہ تو نیچرل سی بات ہے نا کہ جس گھر سے بھی بچے اس طرح سے گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مایوسی، پریشانی اور ایک کمی ہو جانا گھر میں. اور یہ تو وہ لوگ تھے جو گھر کے بچوں میں سے تھے، اولاد میں سے تھے. اب وہ لوگ جو غلام طبقے کے لوگ تھے، اگر انہوں نے ہجرت کی تو جو ان کے مالک تھے ان کو تکلیف ہونے لگی کہ اچھا یہ غلاموں نے کیسے ہجرت کر لی. اور ایک طرح سے یہ جو ہجرت کرنا تھا، آپ خود سوچیں کہ کس طرح سے قریش پر زد پڑی ہوگی، اور انہوں نے آخر کار پیچھا چھوڑا نہیں مسلمانوں کا. اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو متاثر نہ ہوا ہو، تو ہر گھر پر زد پڑی تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگ تو اسلام دشمنی میں پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور کچھ لوگوں پر اثر یہ ہوا کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. کیونکہ انہوں نے، جن لوگوں نے سوچا کہ اچھا یہ لوگ، جو لوگ اسلام کی خاطر اپنا آبائی وطن چھوڑ سکتے ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی اس دین میں. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اسلام دشمنی پر چوٹ ہی اس واقعے سے پڑی. ان کی قریبی رشتہ دار تھی لیلہ بنت حسمہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہجرت کے لیے اپنا سامان باندھ رہی تھی اور میرے شوہر عامر بن ربیعہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے. اتنے میں عمر آئے اور کھڑے ہو کر میری مشغولیت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ عبداللہ کی ماں جا رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں. اللہ کی قسم تم لوگوں نے ہمیں بہت ستایا، اللہ کی زمین کھلی پڑی ہے، اب ہم کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں اللہ ہمیں چین دے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رقت کے آثار طاری ہوئے جو کبھی ان کے چہرے پر دیکھے نہیں گئے، اور وہ بس یہ کہہ کر نکل گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو. اب جب یہ ہجرت ہو گئی اور یہ لوگ وہاں حبشہ پہنچ گئے، تو جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان سے چین سے نہیں بیٹھا گیا، بھلا وہ کیسے بیٹھ سکتے تھے. ان لوگوں نے عبداللہ بن ابی ربیعہ، جو کہ ابو جہل کے ماں جائے بھائی تھے، اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ حبشہ کی طرف بھیجا. یہ جو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ دراصل اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعد میں تقریباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، 6 ہجری کی بات ہے، اسی دوران یہ بھی ایمان لے آئے. عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ بہت ہی ذہین شخص تھے. دیہات العرب ان کو کہا جاتا تھا. یہ ہیں امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا تھا، یعنی جو کسی کی بھی شخصیت میں رعب اور دبدبہ ہوتا ہے، آواز میں، بات کرنے کا طریقہ اور ذہانت، جیسے ہم کہتے ہیں نا سیاسی بصیرت کا ہونا، یعنی کسی شخص میں وہ بدرج عتم پائی جاتی کہ وہی شخص اس کے لیے موضوع اور مناسب لگتا ہے. تو یہ کچھ لوگ تھے عرب کے جن کو بادشاہوں کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم تھا، کہ کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کی پہنچ بادشاہوں کی مجلسوں میں تھی۔ ہرقل جو بادشاہ تھا اس کی مجلس میں جایا کرتے تھے، ایرانی بادشاہوں کے، تو لہٰذا ان کو ایک معلومات تھی کہ کس طرح سے بادشاہوں کی محفل میں جاتے ہیں۔ تو ان کو کچھ تحفے تحائف دے کر حبشہ بھیجا گیا۔ جب یہ حبشہ پہنچے تو نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو اپنا آبائی دین چھوڑ کر یہاں پر بھاگ آئے ہیں، اور انہوں نے آپ کا دین بھی قبول نہیں کیا، آپ انہیں ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم انہیں واپس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب نجاشی کو اس بات کی خبر ہوئی تو نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں کیسے ان کے ساتھ بے وفائی کروں؟ جب کچھ لوگوں نے میرے ملک کو امن کی جگہ سمجھ کر وہاں پناہ لی ہے، تو جب تک میں اس دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں میں انہیں واپس نہیں لوٹا سکتا۔ لہذا نجاشی نے ان کو بلوا بھیجا، یعنی سمجھے کہ اب ایک طرح سے سمن چلا گیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، کورٹ سے آرڈر آتا ہے کہ حاضری لگانی ہے، دینی ہے، تو کیونکہ اب کورٹ میں بلایا گیا، ان کو بادشاہ کی مجلس میں بلایا گیا۔ اب اس وقت کیا ہوا کہ مسلمان جو وہاں پر پہنچے تھے، یعنی اب سارے مسلمان جمع ہوں گے نا وہاں پر، ظاہر سی بات ہے جو مہاجرین تھے ایک جگہ جا کر وہاں مل گئے ہوں گے، سب عرب سے آئے تھے اور یہ حبشہ کا مقام، حبشہ کی سرزمین تھی۔ تو نجاشی کا پیغام پا کر سارے مہاجرین ایک جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے کیا کہنا ہے۔ آپ دیکھیں، مسلمانوں کا کام ہمیشہ سے، مسلمانوں کی عادت رہی ہے مشورہ کرنے کی، اور باہم مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نجوہ اور ایک ہوتا ہے مشورہ۔ آپ دیکھیں، نجوہ ناپسندیدہ ہے۔ نجوہ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خود کی ذاتی بھلائی چاہتا ہے، یعنی وہ سرگوشیاں کرتا ہے، آپس میں مل بیٹھ کر بات کرتا ہے کسی سے، تو وہ صرف اپنی ذات کی بھلائی چاہتا ہے۔ جبکہ مشورہ کیا ہے، یہ شورا کیا ہے، مسلمانوں کی اجتماعی بھلائی کے لیے ہوتی ہے، یہ شورا مسلمانوں کی بڑے لیول پر بھلائی کے لیے۔ تو مسلمانوں نے نجوہ کبھی نہیں کیا، ہمیں کہیں نہیں ملے گا ذکر کہ مسلمانوں نے نجوہ کیا ہے، بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ مشورہ ہی کیا ہے۔ تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی تک ان کو تعلیمات دی تھیں اس پر سب نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بات کہی جائے گی سچ کہی جائے گی، یعنی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کوئی مداہنت نہیں برتیں گے، اور جس کی تعلیم ہمیں اللہ کے رسول نے دی ہے ہم وہی کہیں گے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں جا رہے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ کفار مکہ آئے ہوئے ہیں سردار، تو وہاں پر وہی والی بات ہوگی، تو پہلے سے سوچ سمجھ کر گئے، پلاننگ کی پہلے سے۔ تو مسلمان کبھی بھی اس طرح سے وہ کود نہیں پڑتا ہے کہ بس اچھا اللہ تعالیٰ میری مدد فرما دے گا اور میں کود جاؤں کسی بھی معاملے میں، نہیں۔ تو آپس میں مشورہ کیا، وہاں پر کیا بات کرنی ہے اور کس کو بات کرنی ہے، اس کے بارے میں بھی طے کر لیا۔ تو طے یہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے، اور پھر یہ بات بھی پہلے سے طے تھی کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولیں گے، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا تو آپ دیکھیں باقی لوگوں کی تو بے عزتی نہیں ہوئی نا۔ تو سب کو معلوم تھا کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکتے ہیں، اپنا مدعا اچھے سے بیان کر سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں، لہٰذا ان سے کہا گیا کہ آپ بولیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم کوئی ٹیم ورک کر رہے ہوں اور اس ٹیم ورک میں اگر کسی کی صلاحیت بولنے میں اچھی ہے، اس کو آگے کر دیا جائے اور باقی لوگ دوسرے کام کریں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کسی کی عزت یا قدرت منزلت جو ہے وہ گھٹتی نہیں ہے، قدر اور منزلت گھٹتی نہیں ہے۔ جس کو نہ آتا ہو اس کے حوالے کر دینا، کیا یہ مناسب ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں۔ تو بہرحال جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے دربار میں تقریر کی اور بہترین طریقے سے بتایا، پہلے اپنا زمانے جاہلیت کا حال بتایا کہ ہم کس طرح سے شرک اور بتوں کی گندگی میں الجھے ہوئے تھے، لت پت تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا جو ہم ہی میں سے ہے، جس نے ہمیں کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے ان ساری باتوں کی تعلیم دی رسول نے، اور اے بادشاہ اب ہم تمہارے دربار میں آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم کو انصاف ملے یا ہم یہاں امن و سکون سے اور چین سے رہ سکیں۔ جب حضرت جعفر نے یہ تقریر کی تو اس پر نجاشی نے کہا کہ ذرا مجھے وہ کلام تو سناؤ جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی طرف سے تمہارے نبی پر اترا ہے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں سورہ مریم کا وہ ابتدا کا حصہ سنا دیا جو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے۔ نجاشی اس کو سنتا رہا اور روتا رہا، یہاں تک کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نے کہا، یقیناً یہ کلام اور جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی سرچشمے سے نکلے ہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی ان لوگوں کے حوالے نہ کروں گا۔ اب یہ معاملہ وہاں ختم ہو گیا۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو دوسرے لوگ تھے، اب وہ لوگ تو پریشان ہو گئے کہ ہم کیا خالی ہاتھ لوٹ جائیں، دوبارہ پھر دربار میں گئے، تھے تو بہت ذہین وہ، اسی لیے کیا کہا کہ اچھا ذرا ان سے، دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں گئے اور کہا کہ ذرا ان سے وہ تو پوچھیے آپ کے حضرت مریم کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور یہ لوگ ان کے متعلق ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر مہاجن کو بلا بھیجا، اور مہاجن کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ انہوں نے کیا چال چلی ہے، ان کو علم ہو چکا تھا۔ انہوں نے جمع ہو کر پھر مشورہ کیا کہ اگر نجاشی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو کیا جواب دو گے۔ اب موقع بڑا نازک تھا اور سب اس سے پریشان تھے، مگر پھر بھی اصحاب رسول نے یہی فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو وہی بات کہیں گے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ کے رسول نے سکھائی۔ جب یہ دوبارہ دربار میں پہنچے اور نجاشی نے عمر بن عاص کا پیش کیا ہوا سوال ان کے سامنے پوچھا، تو جعفر بن ابی طالب نے اٹھ کر کہا، ہوا عبداللہ و رسولہ و روحہ و کلمتہ القاہ الی مریم، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کی طرف سے ایک روح اور ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے کماری مریم پر القا کیا۔ نجاشی نے یہ سن کر ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے بھیجے ہوئے تمام ہدیے یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میں رشوت نہیں لیتا، اور مہاجرین سے کہا کہ تم بالکل اطمینان کے ساتھ رہو۔ تو اب یہ سارے منظر کو آپ سامنے رکھیے، ان حالات میں نہیں، جب مشکلات پیش آئیں مسلمانوں کو، تو مسلمانوں نے یہ سورت کی تلاوت کی تھی، اور یہ سورت بطور ایک زاد راہ کے مسلمانوں کے ساتھ دی گئی جب وہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے گئے، کیونکہ ہجرت حبشہ سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، اذ ناداہ ربہ نداء خفیہ، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كاف ها يا عين صاد۔ ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا۔ اب یہاں پر زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں آپ کو حضرت مریم، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ ذکر آپ کو زیادہ ملیں گے، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی بات کی گئی ہے۔ تقریباً 6 پیراگراف ہیں سورت کے، یہ مکی سورت ہے اور واحد سورت ہے جس میں کسی خاتون کا ذکر کیا گیا اور خاتون کے نام پر ہے، یعنی یہی واحد خاتون حضرت مریم جن کا نام قرآن میں لیا گیا، تقریباً 3 مختلف مقامات پر ہم کو ان کا نام ملتا ہے۔ اب یہاں پر حروف مقطعات سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں جو صحیح مسلم میں ایک حدیث ملتی ہے کہ زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بڑھئی تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا، یعنی پیشہ آمدنی تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ہی پسند آئی، کیونکہ عاجزی کے ساتھ، جس میں تضرع ہو، انابت ہو، خشوع ہو، خضوع ہو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے۔ زکریا علیہ السلام، جیسے کہ ہم پڑھیں گے آگے بھی اور پیچھے بھی، ہم نے سورہ آل عمران میں بھی ذکر پڑھا تھا کہ یہ حضرت مریم کے رشتے میں خالو ہوتے تھے، اور زکریا علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبیوں میں سے بھی تھے، اور ساتھ میں اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ بیت المقدس کی نگرانی پر اور اس کی تمام جو دیکھ ریکھ ہے اس پر مامور تھا، تو کس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ تعالی نے مہربانی کی۔ اور یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے اصل میں کہ تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کس طرح سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے ہیں، تمہیں یہ بہت بڑا عجیب سا سوال لگتا ہے، اور اس کی بنا پر تم نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دیا، عقیدہ تثلیث پیدا کر لیا، تو یہ ہمارے لیے بڑی بات نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے اس طرح سے پیدا کیا بغیر باپ کے، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ آپ زکریا علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لو، زکریا علیہ السلام تو بڑھاپے سے ان کا سر بھڑک اٹھا تھا، یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی ان کی بانجھ تھی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ تو دیکھا جائے تو وہ بھی تو اسی طرح کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ آخر کا جو لفظ آتا ہے جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 5 میں، تو آخر کے جو معنی ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسی خاتون جن کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ جس سے بچہ پیدا ہو سکے، یا دوسرا وہ کہ جو شروع ہی سے بانجھ ہو، جب لکڑی سوکھ جاتی ہے تو اسے اتیا کہتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام بھی اس طرح سے ہو گئے تھے کہ بالکل بڑھاپے کی وجہ سے آخری درجے کی حد تک پہنچ گئے تھے جس میں ہڈیاں اکڑ جاتی ہیں۔ تو تم جو یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو تم ذرا غور کرو، کیونکہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، تو یحییٰ علیہ السلام بھی تو دیکھا جائے تو ایک طرح سے معجزہ ہی تھا، اتنے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے کیوں بیٹا بنا دیا اللہ تعالیٰ کا، کیسے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟ تو یہاں پر زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، یعنی جس طرح لکڑی آگ سے بھڑک اٹھتی ہے اسی طرح میرا سر بالوں کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، یعنی اس سے مراد رسل ضعیفی اور بڑھاپا ہے۔ اشتعالہ شولہ مارنے لگا، شین عین لام آگ کا بھڑکنا یا بھڑکانا، بالوں کی سفیدی کو بھی آگ کی روشنی سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور غصے سے بھڑکنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شیبہ خاص بڑھاپے سے سفید ہو کر بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور ان کو زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے پکارا، نداء خفیہ۔ اس سے ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بہت زور زور سے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، اگر آپ عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام کا آپ یقین دیکھیں کہ کس طرح سے ان کا یقین تھا کہ ولم اکم بھی دعا کا ربی شقیہ، کہ اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ بندہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جس یقین کے ساتھ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہمیشہ یہ گمان رکھیں کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، لہٰذا وہ ضرور دعا قبول کرے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس دعا کو قبول ہونے میں دیر لگ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ دعا محفوظ کر لی جائے اور وہ آخرت کے لیے ایک توشہ بن جائے، یا کوئی آنے والی جو بلا ہے وہ ٹال دی جائے۔ تو لہٰذا اللہ کی ذات پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھی دیکھا جائے تو دونوں کی پیدائش ایک طرح سے خر کے عادت کے طور پر ہوئی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چپکے چپکے پکارا، اسے کیونکہ کچھ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بھی لیا ہے کہ چپکے چپکے پکارنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، نماز تہجد کے وقت یا اس دوران میں۔ تو بہرحال دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَإِنِّي خَفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے اور اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا، سبحان اللہ۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا مانگ رہے ہوں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، کما کر لائے اور کھلائے۔ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ کیا ہے کہ بچوں کی ضرورت صرف کما کر لا کر کھلانے کے لیے ہوتی ہے، تو نہیں، یہاں پر ان کو فکر کس بات کی زیادہ ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہے اور یہ دین کا کام، یہ نیک کام کوئی اور کیسے بعد میں پھر انجام دے گا، کیونکہ یہاں پر اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے۔ تو اس سے مراد علم دین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ علماء ہی انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر ان کو فکر اس بات کی زیادہ تھی کہ مجھے ایسا وارث عطا کر جو میرے بعد یہ کام سنبھال سکے، یہ کام کر سکے، انہیں برائیوں سے روکنے والا، بھلائیوں کو آگے پھیلانے والا۔ تو اگر کوئی میرا وارث ہوگا تو پھر وہ اسی طرح سے جو جس طرح سے میں کام کرتا ہوں درس و نصیحت کا واعظ کا، تو میرے قرابت داروں میں تو کوئی اور اس کا اہل نہیں ہے، لہذا تو مجھے ایک وارث عطا کر دے، مجھے اپنے فضل خاص سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ دل سے پکاری گئی دعا تھی، جتنا آپ کو یقین ہوگا، جتنا آپ کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ ویسے ہی آپ کو انعامات ملتے جائیں گے۔ آپ اللہ کی خاطر، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دیکھیے، آپ دیکھیں معاملات کس طرح سے حل ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اور اس کا یہ بھی مطلب مت لے لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جا کر کہیں کہ ہم کچھ بھی کام ہی نہیں کرتے، ہم نے اللہ پر توکل کر لیا، اللہ سے دعا کر لی اور بہت ہی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اب اللہ تعالیٰ سارے کام کروا دے گا ہمارے، اب مجھے نہ کھانا بنانے کی ضرورت ہے، نہ گھر کی صفائی کی ضرورت ہے، تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب نتیجہ ہمیں خود دیکھنا ہے اور خود کی محنت کرنی ہے، یعنی آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کا نتیجہ رزلٹ اچھا آئے گا۔ تو یہاں پر زکریہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین ہو، اور اے رب تو اسے مقبول بندہ بنا لے، تجھ سے راضی رہنے والا، یا تو خود اس سے راضی رہے۔ اب دعا تو کر دی زکریہ علیہ السلام نے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو پھر وہی بات جو انسان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ بھلا کیسے اولاد ہوگی، میں تو بوڑھا ہوں، میری بیوی بھی بانج ہے، تو اسی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگی اولاد۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ جواب دیا گیا، اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ قال رب ان یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ عرض کیا، یا رب بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔ وہی بات جب ہم نے پڑھی تھی کہ عاقر کا جو مطلب ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی بانج ہونا، اور شیبہ بڑھاپے سے سفید ہو کر، یعنی بالوں کا بالکل سفید ہو جانا۔ تو وہ خود ہی حیرت کر رہے ہیں کہ بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال کذلک قال ربک هو علی هین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ سبحان اللہ، یعنی زکریہ علیہ السلام کے اس سوال پر اور فرشتے کے جواب، اس کو نگاہ میں رکھیے، کیونکہ آگے چل کر حضرت مریم کے قصے میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔ تو حضرت زکریہ نے کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانج ہے، تو بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانج ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا۔ اور پھر فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو بس حکم ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، اور انسان خود اپنے آپ کو دیکھ لے۔ یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھ لے کہ کیا کچھ تھے پہلے، یعنی خود انسان بھی اپنی پیدائش سے پہلے کوئی چیز تھا، اور جب پیدا بھی ہوا تو ایک حقیر سی بون سے پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود میں لایا، اس کو وجود بخشا، پیدا کیا، دنیا میں لے آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ وہ کر سکتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق آپ کو بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے کہ جبکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ قال رب اجعل لی آیا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہ ہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ محراب، آپ سب جانتے ہوں گے نا کہ محراب کس کو کہتے ہیں؟ محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جس میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے اس کے معنی اس طرح سے بتائے ہیں کہ یہ حرب سے ہے، جس کے معنی لڑائی کے ہیں، گویا عبادت گاہ میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا ایسے ہے گویا وہ شیطان سے لڑ رہا ہے۔ تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے کہا گیا۔ کہ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو.
فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ و عشیا.
یعنی جب ان کو بیٹے کی بشارت دے دی گئی تو اس کے بعد وہ نکلے باہر اور لوگوں سے اشارے میں بات کی اور ان سے کہا گیا کہ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تسبیح کریں، اس کی تعریف بیان کریں.
اور صبح اور شام تسبیح سے مراد ہو سکتا ہے عصر اور فجر کی نماز ہو، یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصاً کچھ ذکر کیا جائے.
تو یہاں پر سب سے پہلے تو بات ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی، اور ان کی غرض کیا تھی دعا کرنے میں، کہ یہ جو بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کرے وہ ان کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے یہاں پر جو تصور ہے بیٹا کس لیے چاہیے کہ دنیا میں بیٹا سپورٹ کرے گا، لیکن ان کو بیٹا کس لیے چاہیے تھا کہ دین کے کاموں میں ان کا مددگار ثابت ہو، ان کا وارث ہو، دینی کام سر انجام دے. ان کو اپنے بعد اپنی قوم کی فکر تھی کہ قوم کو نیکی کی تلقین کرنے کے لیے ان کو کوئی ایسا مددگار چاہیے جو اس راستے میں ان کی مدد کر سکے. اور پھر یہ بات بھی آپ دیکھیں کہ ان کا یقین دیکھیں کہ اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے تھے کہ اسی سے مانگا، اسی پر یقین کیا، اسی پر بھروسہ کیا. تو بیٹے کے لیے دعا کی، اور بیٹے کے لیے دعا اس لیے کی کہ وہ میرا صحیح جانشین بن سکے، کیونکہ جو مجھے دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں خاندان میں وہ کوئی ایسے نہیں ہے جو میرے بعد اس دین کی دعوت کے کام کو، یہ تبلیغ کے کام کو سنبھال سکے، لہٰذا مجھے بیٹا عطا کر. اور یہاں پر بھی جو وراثت کی بات آئی کہ وہ وارث ہو میرا، تو یہاں پر علم دین ہی کی بات ہے. انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے، علماء اس کے وارث ہوتے ہیں. ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. پھر یہاں پر یہ بھی انہوں نے دعا کی کہ اس لڑکے کو اپنا پسندیدہ بھی بنا اور اس کے اخلاق اور کردار پاکیزہ ہوں، جو سب کی نظر میں مقبول اور محبوب ہوں. پھر خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی بشارت بھی دے دی اور نام بھی تجویز کر دیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خود تجویز کیا ہوا نام تھا کہ بیٹے کی بشارت تو دی، ساتھ میں نام بھی بتا دیا کہ یہ ایسا انوکھا نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا. یحییٰ یہ دعائیہ نام ہے، یعنی اللہ کرے تا دیر زندہ رہے. جیسے ہمارے یہاں پر ہم دعا دیتے نا کہ ہمیشہ سدا سہاگن رہو، سدا جیتی رہو. ایک دعائیہ جملہ بھی تھا کہ سدا زندہ رہے یا اچھی سیرت پائے، تو ایسا نام پہلے کبھی نہیں رکھا گیا. پھر اب دعا کیا زکریا علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ بھی فرمایا. اس کے باوجود زکریا علیہ السلام کو بار بار تعجب ہوتا ہے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو یا میرے یہاں اولاد ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ خوشی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بھلا اچھا ہے ایسے کیسے ہوگا، تعجب کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان خوشی میں اس طرح کے سوال کر جاتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، یا یقین دہانی کے لیے انسان بار بار پوچھتا ہے کہ اچھا ایسے ہوگا نا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، سامنے والے کو پھر اس کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوگا. تو یہاں پر کہا گیا کہ کیوں نہیں ہوگا، ضرور ایسا ہوگا، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا، یعنی زکریا علیہ السلام کو، کہ تم کوئی چیز تھے اس سے پہلے. اب پھر ان کا یہ اشارہ، یعنی ان کا یہ دعا کرنا کہ کوئی نشانی مقرر کر دی جائے، تو بتایا گیا کہ تم کسی سے بات چیت نہ کر سکو گے، یہ اس کی نشانی ہوگی. البتہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے زبان چلتی رہے گی، لیکن لوگوں سے بات نہیں ہو سکے گی. تو جب وہ وقت آ گیا اور آپ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے لگے اور دوسروں کو اشارے سے تاکید کر دی کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں ان کے ساتھ شریک ہوں. سبحان اللہ، یعنی کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی سب کچھ تو چھوٹ سکتا ہے انسان سے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان نہ چھوڑے. اب یہاں سے ڈائریکٹ یحییٰ علیہ السلام سے کلام کیا جا رہا ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ وحنانا من لدن وزکاتا وکان تقیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا اسیہ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیہ. اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لے، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام اس پر جس روز کی وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اب یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت بتائی گئی ہے. اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اور کتاب کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے، اور وہ آتئینہ الحکم صبیہ، ہم نے اسے حکم سے نوازا،
تو حکم سے مراد یہاں پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتاب یا پھر احکام دینیہ کی سمجھ، یا علم و عمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہو سکتی ہے۔ اور امام شوکانی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی معنی نہیں ہے کہ حکم میں یہ ساری چیزیں داخل ہوں، یعنی سب چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ تو قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، دین میں سمجھ، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات میں فیصلہ دینے کا اختیار، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر حنان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو ہم اردو میں مامتا کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک ماں کو جو غایت درجے کی شفقت اپنی اولاد پر ہوتی ہے اور اسی بنا پر وہ بچے کی تکلیف پر تڑپ جاتی ہے، تو وہ شفقت حضرت یحییٰ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی تھی، لوگوں کے لیے، بندگان خدا کے لیے وہ محبت پیدا کر دی تھی۔ تو حنان کے معنی ہوتے ہیں حنانن، شفقت، مہربانی۔ تو ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ ان کے نفس کے اندر رکھ دیا تھا، اور پھر وہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی بھی اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے تو وہ لازماً اپنے والدین کی بھی فرما برداری کرتا ہے، اور کسی کے دل میں اگر والدین کے لیے شفقت اور محبت ہو، یا ان کے لیے اطاعت کا جذبہ ہو، خدمت کا جذبہ ہو، حسن سلوک روا رکھے جو والدین کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر خاص فضل ہوتا ہے سمجھیں، اور جس کے اندر نہیں ہے یہ جذبہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہے سمجھیں۔ کیونکہ یہاں پر وبرم بے والدہ ولم یکن جبارن اسیا، ہم نے اسے اپنے والدین کا حق شناس بنایا تھا، یعنی کتنی تعریف ہو رہی ہے آپ دیکھیں یحییٰ علیہ السلام کی۔ اور یہی ایک مقام نہیں ہے، قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ کیسے شخصیت ہمارے ذہن میں آتی ہے نا، کہ کتنے پاکیزہ ہوں گے وہ، سیدم و حسورہ کا بھی لفظ آتا ہے ان کے لیے۔ اور یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ مسلسل ہم نے بچپن میں حکم سے نوازا، اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی، پاکیزگی عطا کی، وہ پرہیزگار تھے، اپنے والدین کے حق شناس تھے، جبار نہ تھے اور نہ ہی نافرمان تھے، اور سلام ان پر جس روز کے وہ پیدا ہوئے اور جس دن کے وہ مرے اور جس دن کے وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات تھیں کہ اللہ تعالی نے ان کو کتنی خصوصیات سے نوازا تھا۔ تو ان کے اوپر سلامتی کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کی جو کتاب ان کو دی گئی تھی وہ خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت دیں، اور یہی وہ مشن تھا جس کے لیے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو سن رشد پر پہنچتے ہی اللہ تعالی نے نبوت پر بھی سرفراز فرمایا اور یہ حکم دیا، اور ساتھ ہی قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اور کسی بھی معاملے کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ان کو دیا گیا ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کی جو خاص خوبی بتائی گئی کہ والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے، اور نافرمانی یا سرکشی کا شائبہ تک ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یوزلی ہمارے یہاں پر وہ بچے جو بڑھاپے کی اولاد ہوں، یا بہت دنوں کے بعد جب اولاد ہو، تو وہ کس قدر بگڑ جاتی ہے اولاد، نافرمان ہو جاتی ہے والدین کی ضدی یا ہٹ دھرم۔ لیکن زکریہ علیہ السلام کے بڑھاپے میں ہوئی ہوئی اولاد بھی فرما بردار تھی، یعنی حضرت یحییٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ بڑھاپے میں ہونے کے باوجود بھی وہ کسی طرح سے ایسے نہیں تھے کہ والدین کو تکلیف پہنچانے والے ہوں، بلکہ والدین کے فرما بردار تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ تو یہ وہ ذکر ہے جو یہاں پر کیا گیا حضرت مریم اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ہمیں خاص طور سے پڑھنے کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے، ان کے اندر بھی یحییٰ علیہ السلام کی جیسی یہ خوبیاں ان کے اندر پائی جائیں، اور بار بار ہم یہ واقعات پڑھائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ یہ خصوصیات ان کے اندر پیدا ہوں۔ جس طرح سے حضرت یحییٰ اپنے والدین کے لیے اس طرح سے صدقہ جاریہ ثابت ہوئے اور اس طرح سے دل کو خوش کرنے والے ثابت ہوئے، آج ہماری اولاد بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور یہ کس صورت میں ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جب ہم ان کو صحیح دین کی تعلیم کی طرف بچپن سے لے کر آئیں گے۔ ہم نے ان کو اگر بچپن سے اللہ تعالی سے ان کا تعارف کروا دیا اور اللہ کا صحیح بندہ بنا دیا، تو یقین جانیے کہ وہ خود بخود والدین کے صحیح فرمانبردار بچے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، خود بھی ہمیں فرمانبردار بنائے، اور اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے ان کو پروان چڑھانے کی توفیق دے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کر سکیں انشاءاللہ۔ آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.